الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. دار الافتاء اہل سنت کے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالز سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں.
کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری والد کا والد کا انتقال ہو, تو جو میرے کو شادی میں میری بیوی کو زیور دیا گیا تھا, وہ زیور انہوں نے لے لیا تھا. اب جبکہ وہ زیور ابھی بھی میری بہن اور میرے بھائی کے پاس, کیا اس کی زکات میرے پاس ہے؟
جی کالز نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں شلوار کا فولڈ کرنا کیسا ہے؟ ایک اسلامی بھائی انہوں نے سمجھایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ مولویوں کی گھر سے بنائی ہوئی باتیں ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رہنمائی فرما دیں.
ضرور رہنمائی فرماتے ہیں. ضرور پہلی کال تھی, فرما رہے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بیوی کو جو جہیز میں زیور ملتا ہے وہ زیور ان کے پاس تھا, لیکن اب ان کے بہن بھائیوں نے لے لیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مسئلے سے پہلے یہ بات جان لی جائے کہ عورت کو جو شادی میں زیورات ملتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں.
صحیح.
ایک تو جو اسے اپنے گھر والوں کی جانب سے میکے سے ملتے ہیں, تو جو میکے کی جانب سے زیور ملتا ہے وہ سب کا سب یا زیور ہے یا دیگر جہیز کا سامان ہے, وہ عورت کی ہی ملکیت ہوتا ہے.
ٹھیک.
اس کی عورت مالک ہوتی ہے, نہ کوئی اس سے لے سکتا ہے, نہ زبردستی اس کا مطالبہ کر سکتا ہے.
اس کے والدین بھی مالک نہیں.
اس کے والدین بھی اب اس کے مالک نہیں. اور جب عورت مالک ہے تو اب اگر وہ جو سونا ہے یا مال ہے زکات والا, اگر وہ نصاب کی مقدار ہوگا تو اس پر زکات عورت پر لازم ہوگی.
عورت پر
لازم ہوگی, شوہر پر زکات اس مال کی لازم نہیں ہوگی.
ٹھیک.
اور جو سونا یا جو زیورات, جو چڑھاوے کے زیورات لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے وہ لڑکی کو دیے جاتے ہیں شادی وغیرہ کے موقع پر, تو اس میں چند صورتیں ہوتی ہیں, ان کے مطابق جو ہے وہ احکام ہوں گی. کیونکہ اولاً ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ زکات کے لیے چونکہ کسی کی ملک میں ہونا ضروری ہے, تو پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ زیور کس کی ملکیت ہے. جب ملکیت کا تعین ہو جائے گا تو پھر اگلا سوال آئے گا کہ اب زکات کس پر لازم ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب پہلا ایک صورت بیان کر دی کہ جو لڑکی کی جانب سے ان کے گھر والوں کی طرف سے ملتے ہیں اس کی لڑکی مالک ہے, اس کی زکات بھی لڑکی پر لازم ہے. اور جو لڑکے والوں کی طرف سے ملتے ہیں تو اس میں بھی دو صورتیں ہوں گی, مختصر دو صورتیں ہم بنا سکتے ہیں. ایک یہ کہ دیتے ہوئے واضح طور پر صراحت کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ یہ زیورات ہم نے لڑکی کی ملک کیے, لڑکی کی ملکیت میں دے دیے, لڑکی کو دے دیے.
صحیح.
واضح طور پر. یا پھر یہ ہے کہ اس طرح کچھ کہا نہیں.
صحیح.
یا تحریر میں اس طرح کا کچھ لکھا نہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن لڑکے والوں کا جو خاندان ہے ان کا عرف اور رواج یہی ہے کہ جب وہ اپنی دلہن کو کچھ دیتے ہیں
دیتے
تو واپس لینے کی نیت سے نہیں دیتے, بلکہ
صحیح.
اس کو مالک بنانے کے ہی اعتبار سے دیتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں کے اندر بھی اس زیورات کی مالک وہ عورت کہلائے گی, وہ لڑکی کہلائے گی, اور اس پر اس کی زکات لازم ہوگی.
صحیح.
اور دوسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ لڑکے والے دیتے وقت یہ کہہ دیں کہ ہم یہ استعمال کے لیے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
آپ کو اس کا مالک نہیں کرتے.
صحیح.
یا یہ کہ وہ صراحتاً اس طرح تو نہیں کہتے, لیکن ان کے ہاں خاندان اور عرف ان کا رواج یہ ہے ان کے خاندان کے, وہ لڑکی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں. جیسے جو ہے وہ ساس سسر نے اپنی ایک بہو کو دیتے ہیں, پھر دوسرے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو اس سے لے کر جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک ان کے درمیان رواج ہوتا ہے. اور عموماً اگر دونوں برادریاں یعنی شادی جو ہے وہ ایک ہی برادری میں ہوئی ہو تو ایک دوسرے کا رواج پتہ بھی ہوتا ہے. اور اگر علیحدہ علیحدہ ہو تو اس صورت کے اندر جو پرانے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پتہ یہ بات چل جاتی ہے کہ جو ہے وہ یہ ان کا عرف یا رواج خاندان کا کیا ہے. تو اگر یہ دوسری صورت ہو تو اس صورت کے اندر اس کی لڑکی جو ہے وہ مالک نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب اس کا کون مالک ہوگا؟ تو اب اگر تو شوہر کو دیے ہیں اور پھر شوہر نے آگے لڑکی کو اس طریقے سے دیے ہیں اور چڑھاوے کا کہہ کر دیے ہیں اور اس میں صراحت کوئی نہیں ہے, عرف کوئی نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر اگر شوہر کو انہوں نے مالک کر دیا تو شوہر پر زکات لازم ہوگی, اور اگر شوہر کو بھی مالک نہیں کیا تھا تو جنہوں نے دیے تھے انہی کی ملک پر وہ باقی رہیں گے, انہی پر زکات لازم رہے گی. اب جو ان کا سوال ہے زکات سے متعلق, تو اب اگر یہ جو زیورات کا جو لے لیے ان کی ساس سسر نے, ان کے والدین نے لے لیے ان کی جو ہے وہ زوجہ سے, تو اور آگے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے پاس رکھوائے, تو اگر تو یہ وہ زیورات ہیں جو کہ لڑکی کو اس کی ماں کی طرف سے ملے ہیں اور جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے بسا اوقات لے لیے جاتے ہیں اور پھر انہوں نے رکھوا دیے تب انتقال ہو گیا, تو اب اس صورت کے اندر مالک تو یہی ہے, زکات اسی عورت کے اوپر ہی جو ہے وہ لڑکی پر ہی لازم ہوگی. اب یہ ہے کہ یہ ان سے مطالبہ بھی کر سکتی ہے اور ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس کو اس کے یہ زیورات لوٹا دیں, ہرگز ہرگز جو ہے وہ اپنے پاس نہ رکھیں کہ جو اس کا مالک ہے اس تک پہنچا دیے جائیں. اب زکات جو لازم ہوگی عورت پہ لازم ہوگی جیسے کہ ہم نے شروع میں بیان کر دیا, لیکن اگر شوہر دینا چاہتا ہے یا بیوی شوہر سے درخواست کرتی ہے کہ آپ میرے جو ہے وہ زیورات کی زکات دے دیں, تو اس صورت کے اندر شوہر بھی زکات اس کی اجازت سے دے سکتا ہے, شوہر پر لازم نہیں ہے لیکن وہ دینا چاہے تو بیوی کی اجازت سے جو ہے وہ دے گا تو اس کی زکات جو ہے وہ ادا ہو جائے گی.
عموماً شوہر ہی ادا کرتے ہیں کہ بیوی کے پاس پیسے
شوہر ہی ادا کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی اس بات کی ذہن نہیں ہوتا کہ بیوی کے زیور کو بیچا جائے, یعنی اگر بیوی خود کہے کہ میں بیچ کے زکات ادا کر دوں تو وہ خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کریں بلکہ میں جو ہے وہ ادا کر دیتا ہوں, تو اس صورت کے اندر اس کی اجازت سے زکات ادا کی جا سکتی ہے. اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ لڑکی کی ملکیت نہیں قرار پائے تو اس صورت میں جس کی ملکیت ہوں گے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی زکات لازم ہوگی. اور اگر پہلی صورت تھی کہ ملکیت لڑکی کی قرار پا گئے, چاہے وہ لڑکی والوں کے تھے یا لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے وہ صورتیں پائی گئیں جن میں ملکیت لڑکی کی بنی,
صحیح,
اب انہوں نے لے کر جو ہے وہ رکھوا دیے ہیں اپنی بیٹی کے پاس جو ہے وہ ساس نے, تو اس صورت کے اندر بھی زکات تو لڑکی پر لازم ہوگی, وہ اس سے مطالبہ کریں اور وہ ان کو واپس کریں اور زکات کی ادائیگی جو ہے وہ درست طریقے سے ادا کریں. اور ان معاملات کے اندر کئی صورتیں مزید بھی ہو سکتی ہیں, آپس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جناب والدہ نے مجھے یہ کہہ کر دیا تھا, نن جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں میری والدہ نے مجھے یہ کہہ کر دے کر گئی تھی, یا فلاں یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ امی نے یہ بات کہہ کر دی تھی, تو اب والدہ تو انتقال جو ہے وہ کر گئی ہیں, بتانے والے سب بھی انتقال کر گئے, تو اب آپس میں جھگڑنے کے بجائے اس کا حل یہ ہے کہ پورا گھرانہ جو ہے وہ دارالفتہ آ کر اس مسئلے کو درست طریقے سے شریعت کے مطابق حل کروائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں اس جھگڑے کی وجہ سے والدین کو جو ہے وہ قبر کے اندر تکلیف ہو, اور اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل کر بھی بیٹھے ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر جو کہ ان کے لیے کرنا درست نہیں تھا, تو بھی اب ورثہ کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو درست طریقے سے کر کے ان کو بھی اس گناہ سے جو ہے وہ چھٹکارا دلا دیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور یہ زکوٰۃ کا جو سوال پوچھا گیا وہ تو آپ نے بتایا, لیکن یہ حیران کن نہیں ہے کہ رمضان سے ہٹ کر یہ زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہے ہیں, زکوٰۃ رمضان میں نہیں ہوتی کیا؟
زکوٰۃ تو دیکھیں سال پورا ہونے پر لازم ہوتی ہے. اچھا. جب بھی جس شخص کے پاس نصاب کی مقدار جو مال موجود ہے اس کا سال پورا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی, اور سال کے اندر بھی, تو یہ نہ ہو کہ یہ مہینہ سمجھ رہا ہوں کہ جناب دسمبر کے اندر جو ہے وہ سال پورا ہوا ہے تو اب جنوری میں زکوٰۃ نکالنی ہے, تو یہ بات یاد رکھیں سال کے اندر جو زکوٰۃ کا اندر جو سال ہے اور دیگر احکام جو ہیں اسلام کے ان میں سال سے مراد جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ سال مراد ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر جو سال, ایک تو اسلامی سال وہ ہے کہ محرم سے لے کے ذوالحجہ تک, یہ تو ایک مکمل وہ سال ہے, اور زکوٰۃ کے اندر جو مہینہ جو بھی اسلامی مہینہ تھا اس کی جو بھی تاریخ تھی وہ تاریخ جب اگلے سال دوبارہ آئے گی تو آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی. تو اب اگر کسی شخص کے اوپر شوال میں پیسہ آیا ہے کسی کے پاس, کسی کے پاس ذوالحجہ میں آیا ہے, کسی کے پاس ربیع الآخر میں آیا ہے, تو جب جب پیسہ آیا ہے جب اس پر سال گزرے گا تو ایک سال پورا ہونے پر زکوٰۃ لازم ہوگی.
ضرور. دوسرا سوال تھا اور اس میں دو حصے ہیں, ایک تو انہوں نے مسئلہ پوچھا اور پھر ایک مسئلے کے بارے میں تاثرات, کہ نماز میں شلوار فولڈ کرنا اس کا کیا حکم ہے, اور پھر جو بھی ہم اس کا حکم بیان کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو مولویوں کے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, ایسا جملہ کہنا کیسا؟
ہاں, تو پہلے ہم جو ہے وہ اس جملہ, چونکہ بہت زیادہ سخت جملہ ہے, تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ یہ شریعت مولویوں کے اپنے گھر کی بنائی ہوئی شریعت ہے, مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی شریعت ہے, تو یہ کلمہ جو ہے وہ کفر ہے. تو یہ اس طرح کے کلمے کہہ کر بندہ گویا جو ہے وہ عالم دین کی توہین کے ساتھ ساتھ شریعت کے مسئلے کی بھی جو ہے وہ توہین کرتا ہے, تو ایسے شخص کے اوپر لازم ہے کہ اپنے اس جملے سے جو ہے وہ توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور تجدید ایمان بھی کرے, اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے. دیکھیں مسئلہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے اگر آپ کے سمجھ میں کبھی نہ بھی آئے, لیکن جب اس کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ دین کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے, تو اس صورت کے اندر اس مسئلے کو ہرگز ہرگز اس کے اوپر کوئی چیز تنقیدی آپ ہرگز نہ کریں. جیسے دنیا کے اندر بھی آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, کسی سے بحث کرتے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوں, لیکن جب سامنے والا آپ کو یہ کہتے ہیں بھائی یہ اس ملک کا قانون ہے, تو آپ چپ ہو جاتے ہیں کہ یار ملک کا قانون ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اسی طریقے سے جب ملکی قانون کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں, آگے اس پر کوئی بھی تنقید نہیں کرتے, تو دین اسلام کا قانون تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر تنقید کی کوئی مجال ہی نہیں.
صحیح,
دنیاوی قانون پہ تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلط بنایا ہو, لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی کے یہ بنائے ہوئے قوانین ہیں, تو ہمیں ان کے اوپر تو بلا چون و چرا جو ہے وہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم جو ہے وہ سرے تسلیم خم کریں, اسلام کے احکام پر عمل کریں. اب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف. تو دیکھیں سنت طریقہ کار کے مطابق تو یہ ہے کہ انسان شلوار یا تہبند یا پائجامہ جو بھی پہنے ٹخنوں سے اوپر رکھے اور ٹخنوں کو کھلا رکھے. اب جو ہے وہ ہماری اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی تہذیب کے اندر جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کو جو ہے وہ چھپانے لگ گئی ہے, لمبے جو ہے وہ تہبند وہ کرنے لگ گئی ہے, نئے نئے فیشن آنے لگے ہیں. تو اس صورت کے اندر شرعاً تو حکم یہ ہے کہ سنت کے مطابق لباس اوپر رکھیں, اور اگر ٹخنے سے نیچے کوئی شخص تکبر کی نیت سے جو ہے وہ اپنی شلوار یا تہبند یا پائجامہ یا پینٹ لٹکاتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ گناہگار بھی ہوگا, اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے اس کی, کسی وجہ سے ویسے ہی جو ہے وہ بنوا لیا ہے, تو اب اس صورت کے اندر اب جب نماز کا معاملہ آ گیا تو اب نماز کے اندر پینٹ یا شلوار یا کسی بھی چیز کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, قمیض کو بھی فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, آستین بھی فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہ بخاری شریف کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑوں اور بالوں کو نہ موڑوں. تو کپڑے بھی موڑنا جائز نہیں ہے, اور بالوں کی بھی لوگ چٹیا مرد جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو اب معاملہ آ گیا کہ سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے پائچے رکھیں شلوار کے یا تہبند کے یا پینٹ کے, اور سنت کے مطابق یہاں یہ حکم, اور اب شلوار ہے لمبی اور نماز کے اندر کپڑے فولڈ کرنا بھی مکروہ ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ کپڑے فولڈ کرنا بھی مکروہ ہے, تحریمی ہے, اور اگر آپ تکبر کے بغیر, تکبر کی نیت نہیں ہے, اپنے دل سے تکبر کو نکال دیتے ہیں, اب اگر آپ کی شلوار بڑی ہوتی ہے تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے, البتہ مکروہ تنزیہی اب بھی ہے, ناپسندیدہ عمل اب بھی ہے, لہٰذا اب یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران یا نماز سے پہلے آپ اس پینٹ کو فولڈ نہ کریں بلکہ اسی حالت میں نماز ادا کر لیں, لیکن اس کی اب عادت نہ بنائیں چونکہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے, لہٰذا آئندہ کے لیے اپنی لباس کو سنت کے مطابق ہی کروا لیں تاکہ کبھی آپ کو اس طرح کی کوئی صورت پیش نہ آئے کہ نماز میں بھی آپ کو مکروہ تنزیہی کا مرتکب ہونا پڑے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اگلی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شکیل احمد قادری چیلیاں والا اسٹیشن ضلع منڈی بہاؤدین سے. حضور سوال یہ ہے کہ میرے پاس اکاؤنٹ ہے, اگر اس میں 2000 روپے رکھیں, کمپنی والے 60 منٹ اور 60 SMS روزانہ دیتے ہیں, اگر اس میں 1 روپیہ بھی کم ہو جائے تو وہ پھر 60 منٹ بھی نہیں دیتے اور 60 SMS بھی نہیں دیتے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز, شرعی رہنمائی فرما دیں
انشاءاللہ. ایک اور کال سنائیے.
میرا نام محمد عمران اتاری ہے جی. میں اصل میں ڈاکٹری کی ہے میں نے پاکستان میں, اس کے بعد میں جاب کے لیے اپلائی کیا گورنمنٹ جاب کے لیے, تو انہوں نے مجھے ایک ہاسپٹل جو شیخو پورہ میں وہاں پہ ریفر کیا. میں وہاں پہ گیا تو وہ ہاسپٹل ابھی بھی تعمیر تھا, تو میں نے ان کے جو مینجمنٹ کا رابطہ کیا, انہوں نے مجھے کہا جی یہاں پہ آپ ابھی جاب نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ابھی زیر تعمیر ہے, تو انہوں نے مجھے ریفر کسی اور ہاسپٹل کر دیا. جب میں وہاں ہاسپٹل گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ تو پہلے ہی سیٹیں بہت فل ہیں, تو آپ کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں ہے, آپ پلیز واپس چل جائیں. میں واپس گیا دوبارہ جہاں پہ گورنمنٹ نے مجھے بھیجا تھا, تو وہاں پہ ان سے جا کے ملا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب جب یہ بنے گا تو تب آپ آ جائیے گا, تو ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوں کافی عرصہ ہو گیا تو, لیکن پے مجھے آ رہی ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پے آ رہی ہے سال سے اوپر ہو گیا ڈیڑھ سال, تو وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟
اللہ آپ کا جواب دیتے ہیں. پہلے دوسرے سوال کا جواب کہ سرکاری ملازم تھے اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے ڈاکٹری کی, انہوں نے ڈاکٹر کا علم حاصل کیا ایک جگہ, ان کو نوکری ملی, وہاں پر جب گئے تو وہ تو ہسپتال ہی دے رہے تھے, امیر تھا تو انہوں نے دوسری جگہ بھیج دیا, دوسری جگہ گئے تو انہوں نے کہا یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے, تو اب یہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور تنخواہ ان کو مل رہی ہے, تو ان کی تنخواہ کا حکم؟
لیکن شرعی اعتبار سے سرکاری ملازم ہیں یا غیر سرکاری ملازم ہیں, تو جو ملازم ہوتا ہے وہ کام کا ملازم ہوتا ہے, کام کرے گا وقت کے اندر جا کر, تو اس صورت میں اس کا اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت یا سیلری لینا جائز ہوگا. تو اب جب کہ یہ کام ہی نہیں کر رہے تو اس صورت میں ان کا اس طرح اجرت لینا تو درست نہیں ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ جب ان کو دوبارہ واپسی میں اس ہسپتال نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس ابھی جگہ نہیں ہے, تعمیرات چل رہی ہیں آپ بعد میں آئیے گا, تو یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے اس حوالے سے اور پھر وہاں سے نئے کسی جگہ کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کرتے کہ مجھے کسی ایسی جگہ جو ہے وہ بھیجا جائے جہاں پر میں کام کر سکوں اور میرے لیے میری سیلری جو ہے وہ حلال ہو سکے.
تو اب ڈر ہوگا کہ شاید میں بتاؤں گا تو میری نوکری چلی جائے گی, وہ کہیں گے جب جگہ ہی نہیں تو آپ کی نوکری ختم.
تو مگر اس بات کی تو اجازت نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ نوکری کی وجہ سے یا نوکری چلے جانے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ناجائز چیز جو ہے وہ استعمال کریں یا حرام اجرت جو ہے وہ ہم حاصل کریں. تو اس کا حل یہی ہے کہ یہ اب بھی جو ہے فوری طور پر جو ہے گورنمنٹ کے اس محکمے کو رپورٹ کر کے اپنی تمام صورتحال بیان کریں اور اس یا تو اپنی پے کو رکوائیں یا فوری طور پہ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ڈیوٹی دیں جس کے بدلے میں ان کے لیے جو ہے وہ پے جائز ہو جائے.
یہ جی کہہ سکتے میں تو تیار ہوں کام کرنے کے لیے, راضی ہوں, گورنمنٹ نے بٹھایا ہوا.
اصل میں ایسے تو پھر ہمارے ملک کا ہر شہری جو ہے وہ ہر وقت ہر کام کرنے کو تیار ہی ہے, تو گورنمنٹ ہر کسی کو سیلری جو ہے وہ نہیں دیتی. تو بات یہ کام کرنے کے لیے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام پر پہنچ کر کام کرنا بھی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ تیار ہیں لیکن وہاں جب جا تو نہیں رہے نا, وہاں جا کر کام تو نہیں کر رہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ یہ جائیں گورنمنٹ کو رپورٹ کریں کہ جناب یہ معاملات ہیں, اب مجھے کسی اور جگہ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے جہاں پر میں کام کے بدلے میں سیلری لے سکوں.
یہ تو اب سیلری جاری ہے, دینے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ بندہ کام نہیں کرتا, تو جو دے رہے ہیں جو اس چیز کے مجاز تھے کہ ان کو ہٹا دیں, ان کا یہ فیل کیسا؟
ہاں, اب اس میں یہ ہے کہ اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جو جس ہاسپٹل کو جو ہے وہ انہوں نے وہ جس کی طرف بھیجا گیا ہے, اب اس ہاسپٹل کی طرف سے اگر یہ چیز چھپائی جا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے پاس کام کر رہے, تو اس صورت کے اندر دینے والوں کو اگر اصل صورتحال کا علم نہیں ہے تو یہ ہاسپٹل والے جو ہے یہ گناہگار ہوں گے, اور اگر ہاسپٹل والوں نے درست رپورٹ کر دی اور پھر بھی دینے والے دے رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے پھر وہ بھی گناہگار ہیں, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ کا جو بھی پیسہ ہے سب جو ہے وہ لوگوں کا ہی پیسہ ہے, اس کو درست مقام پر ہی لگانا یہ گورنمنٹ پر حکومت پر لازم ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دوسرا سوال موبائل کمپنی کے حوالے سے ہے کہ ایک اکاؤنٹ ہے جس میں 2000 روپے رکھے جائیں, کمپنی کی طرف سے روزانہ موبائل کے 60 منٹ اور 60 SMS فری ملتے ہیں, اگر 1 روپیہ بھی کم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا, تو یہ اکاؤنٹ کھلوانا, اس میں رقم رکھنا, پھر اس پر جو منٹس ملیں ان کا استعمال, SMS کا استعمال, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں, اکاؤنٹ کے اندر جو بھی آپ پیسہ جمع کراتے ہیں, چاہے وہ بینک اکاؤنٹ ہے یا کسی موبائل کمپنی کے اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں, تو رقم جو آپ کی اکاؤنٹس میں ہوتی ہے وہ قرض کی حیثیت رکھتی ہے.
یہ قرض ہے,
قرض ہے, کیونکہ کمپنی جب آپ مانگیں گے کمپنی آپ کو آپ کی پوری رقم واپس کر دے گی, بینک میں بھی واپس کر دے گی. اس اکاؤنٹ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جب آپ 2000 روپے مانگیں گے وہ آپ کو آپ کے 2000 روپے دے دیں گے. تو جب بھی آپ رقم اس طور پر کسی کو دیں, کوئی مال اس طور پر دیں کہ جب میں مانگوں گا آپ مجھے واپس کر دیں گے اور پوری کی پوری واپس کریں گے, تو یہ قرض کی حیثیت
رکھتی ہے.
تو اصل یہی ہے کہ وہ پیچھے عقد دیکھا جاتا ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ چیز کیا بن رہی ہے. اب جیسے خرید و فروخت کو شریعت میں جو ہے وہ بے کہتے ہیں, تو اب بے ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے, اب ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹریڈنگ ہے اور دوسرے ورڈ ہو گئے, تو اب وہ ورڈنگ کی چینجنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی اصل حکم میں تبدیلی نہیں ہوگی, وہ بے ہی رہے گی. اجارے کو آپ ہائرنگ کہتے ہیں, کرایہ کہتے ہیں, تو اب عربی لفظ اجارہ ہے, تو اب اجارے کی جگہ الفاظ چینج ہو جائیں تو اس سے کوئی مسئلے میں تبدیلی نہیں آئے گی, احکام وہی رہیں گے. اصل اس کا جو اسٹرکچر جس کو آپ کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی شرعی اعتبار سے کیا جو ہے وہ بن رہی ہے, حیثیت بن رہی ہے. تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ رقم آپ کی قرض ہے ان کے پاس.
اچھا, عام بینکوں میں بھی جو ہم رقم دیتے ہیں وہ بھی قرض,
عام بینکوں میں بھی رقم دیتے ہیں قرض ہیں. جب ہی بینک میں ہم آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ ایسے اکاؤنٹ کے اندر رقم رکھوائیں کہ جس میں آپ کو کوئی بھی اضافہ اس کے اوپر,
کرنٹ اکاؤنٹ جیسے
کرنٹ اکاؤنٹ, تو اب اگر جو ہے وہ اضافہ ملے گا اس کے اوپر تو وہ سود ہو جائے گا, کہ قرض کے اوپر نفع مل رہا ہے اور قرض کے اوپر نفع سود ہے, حدیث مبارک ہے.
بلکہ بینک میں اس کو کہتے بھی سود ہیں.
جی, بینک میں اس کو کہتے بھی سود ہے, انٹرسٹ کہتے ہیں یا جو ہے وہ سود کہتے ہیں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ جو جس اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہماری معلومات کے مطابق اس اکاؤنٹ کی مطلق اس طرح نہیں ہے یہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں, بلکہ اس میں یہ شرط ہے کہ یہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کی ایک وہ اسکیم ہے بیمہ, خوشحال بیمہ. تو جب اس اکاؤنٹ کو کھلوا کر اس بیمے کو لیتے ہیں, اس بیمے کی یعنی وہ جو ہے وہ ممبرشپ حاصل کرتے ہیں, تو پھر یہ سہولت ملتی ہے.
اچھا,
اور اس بیمے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی رقم جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر رکھیں گے ہمارے, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر اس دوران جس دوران آپ کی رقم رکھی ہوئی ہے آپ کا اگر حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا تو اتنی کمپنی آپ کو پیسے دے گی, طبعی طور پر ہوگا تو اس صورت میں جو ہے وہ اتنی دے گی. تو یہ بیمہ ہے, اور بیمہ جو ہے وہ حرام ہے کہ سود کا جو ہے وہ جوئے کا مجموعہ ہے. یہاں پر جوئے کی صورت تو اگرچہ نہیں پائی جاتی کہ رقم ضائع ہونے کا تو اندیشہ نہیں ہے, لیکن جو رقم اضافی ملتی ہے وہ چونکہ یہ ساری رقم قرض ہے تو قرض کے اوپر جو بھی نفع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اور جو نفع چونکہ حدیث میں ہے, نفع کی بات ہے کہ ہر وہ قرض جو کہ نفع لائے وہ سود ہے.
ٹھیک ہے,
نفع کا مال ہونا بھی جو ہے وہ یعنی مادی مال ہونا ضروری نہیں کہ پیسے میں ہی ملے, چونکہ منٹس جو ہیں, ایس ایم ایس جو ہیں, یہ ایک سروسز ہیں اور یہ ایک طریقے کی منفیت ہے کہ آپ اس سے ایک نفع اٹھاتے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ بات کر سکتے ہیں, اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو سروس, یہ جو منفیت بھی جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ اس قرض کی وجہ سے ہو رہی ہے, کون سے 2000 روپے کی وجہ سے. تو یہ جو
ایک روپیہ بھی کم ہو تو ختم ہو جاتی ہے.
جی, تو اس وجہ سے یہ جو آپ کے جو منفیت حاصل کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ سود کے زمرے کے اندر آتی ہے. آپ پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, فوری طور پہ جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کو بھی ختم کروائیں, اپنی رقم بھی نکلوائیں. اور اب تک اتنے میسیجز یا منٹس جو استعمال کیے ہیں, کیونکہ کمپنی کو تو واپس کرنا ممکن نہیں ہے, تو اس صورت میں ان کے جو بھی جو ہے وہ جتنے ایک نارمل چارجز بنتے ہیں وہ شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ بھی کریں. ثواب کی نیت جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کریں.
جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ ایک عام سا معاملہ ہے اور اس کو کوئی اتنا لیتا بھی نہیں اور اس میں سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ کوئی شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز. لیکن دیکھیے کہ اس میں بھی سود کی آمیزش بلکہ حقیقتاً سود موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جتنی بھی ہمیں سروسز حاصل ہوں, چاہے موبائل کے حوالے سے ہوں چاہے دیگر کاموں کے حوالے سے ہوں, تو اس کے بارے میں ضرور شرعی رہنمائی لے لیں. کیونکہ کاروبار کرنے والوں نے اس کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہے, اپنی طرف سے انہوں نے خوب فائدہ پہنچانے کی, یعنی انہوں نے بتانا ہے کہ اس میں اتنے اتنے فائدے ہیں. ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ آگے جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں جو بھی چیز استعمال کرنی ہے اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا شریعت اس کام کو جائز کہتی ہے یا ناجائز کہتی ہے. اگر جائز کہتی ہے تو ہم اس کو کریں گے, ناجائز کہتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس کے اندر بالکل بات نہیں کریں گے.
اب اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیسے کٹتے ہیں نا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ذہن کھٹک جاتا ہے, جہاں مل رہے ہوں وہاں جو ہے وہ نہیں ہوتا, یعنی مفت میں جو آ رہا ہے تو اس کو آنے دیا جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, پیسے ہمارے کٹیں تو اس میں بھی چونکہ ہمارا مال ہے, مسلمان کا مال ہے, مسلمان کا مال جو ہے وہ شریعت نے اس کا ایک احترام رکھا ہے, وہ کیوں ضائع ہو,
ٹھیک ہے,
بلا وجہ کیوں جائے. تو اس میں بھی ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمارے پیسے کٹ رہے ہیں تو اس کی شرن کیا حیثیت ہے. جیسے موبائل میسیجز کے ذریعے ہوتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمارے کوئسچنز کے جوابات دیں, تو آپ کے جو جوابات آئیں گے ان میں قرآن دازی ہوگی, پھر آپ کو جو ہے وہ انعام ملے گا. اب وہ ایک نارمل میسیج 1 روپے کا ہے, لیکن وہ
10 روپے
کا جو ہے وہ میسیج, یہ اس طرح لکی ڈرا والا میسیج چلتا ہے, تو اس میں بھی آپ کی 10 روپے کی رقم جو ہے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ ایک مہم امید پر کہ آگے ہو سکتا ہے میں کسی سوال کے جواب میں جو ہے وہ جیت جاؤں اور مجھے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ پیسے یا اتنا انعام مل جائے, اس امید کے اوپر میں جو ہے وہ پیسے اپنے کٹواتا رہتا ہوں تو یہ جوئے کی صورت ہے, یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح یہ صورت بیان کی یا اور اس طرح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ رائج ہوں, تو ایسی تمام صورتوں کے بارے میں ہمیں عمل کرنے سے پہلے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, دین کا حکم معلوم کرنا چاہیے, اس کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے.
مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں علام حی الدین اٹلی سے ہوں. دارالافتاء میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا معذور بالغ بچے کو اس کی والدہ سنبھالنے والا سارا کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیں.
انشاءاللہ عزوجل. اور کال سنائیے.
جاد احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت فوت ہو جائے نہانے کے بعد کیا اسے اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے. ضرور. پہلا سوال مدنی منع نے کیا اٹلی سے غلام حی الدین کہ کیا کوئی بچہ معذور ہو اپنے کام کاج نہیں کر سکتا تو کیا والدہ اس کو سنبھال سکتی ہے, استنجا کروانا یا دیگر معاملات, بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے؟
اس میں دیکھیں یہ ہے کہ والدہ جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال تو کرتی ہی ہیں, چاہے وہ بچے نابالغ ہوں یا بالغ ہوں, معذور ہوں یا معذور نہ ہوں, تو اس اعتبار سے تو وہ سارے جو ہے وہ دیکھ بھال کے معاملات کریں گی. اب یہ ہے کہ اگر وہ بالغ بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, عاقل بھی ہے, تو اس صورت کے اندر جو ستر والے معاملات ہیں, پردے والے, استنجا کے معاملات ہیں یا جو ہے وہ نہانے وغیرہ کے معاملات ہیں, تو اس کو جو ہے وہ حتی الامکان جو ہے وہ والد جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دے اور والد جو ہے وہ کرے, یا اگر جو ہے وہ والدہ کرتی ہیں تو اس صورت میں حتی الامکان جو ہے وہ ستر کے مقام کو پردے سے جو ہے وہ تہبند وغیرہ باندھ کر جو ہے وہ ان کو نہلانے کی جو ہے وہ صورت اختیار کریں.
ٹھیک, جزاک اللہ. دوسرا سوال تھا عورت فوت ہو جائے تو کیا شوہر اب اس کو دیکھ سکتا ہے؟
ہاں, عورت اگر فوت ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر نکاح تو جو ہے وہ اگرچہ ختم ہو گیا ہے, لیکن عورت کے جنازے کو شوہر جو ہے وہ کندھا بھی دے سکتا ہے اور اس کے چہرے کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے. اس میں شرن جو ہے وہ خاص طور پر ایسے معاملات میں دیکھنے آیا ہے کہ دیگر غیر محارم کو تو جو ہے وہ عورت کا چہرہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن شوہر کو دور ہٹایا جا رہا ہوتا ہے, تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. دیگر غیر محارم کو البتہ ہٹایا جائے. عورت جن کو ناپسند کرتی تھی, لازم ہے جن سے پردہ کرتی تھی, تو عورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے انتقال کے بعد بھی جو ہے وہ افراد اس کے نامحرم اسے دیکھیں, تو ان سے بالکل اسے بچایا جائے. لیکن شوہر جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے, البتہ چھو نہیں سکتا اس کے جسم کو جو ہے وہ. قبر کے اندر تو اتار سکتا ہے, لیکن جو جسم کو چھونا ان معنوں میں کہ بغیر کسی لباس کے جو ہے وہ, بغیر کسی حائل چیز کے چھونا, وہ جائز نہیں ہے. لیکن قبر کے اندر تو چونکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے پکڑ کر ہی اتارا جاتا ہے, کپڑا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو مور ہے یہ بتائیں حرام ہے یا حلال ہے؟
انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. جی اگلی کال.
توفر غنی بات کر رہا ہوں بورے والا. میرا سوال یہ ہے یہ جو انسٹالمنٹ میں چیزیں بیچتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس پڑی ہے وہ نقد آپ 2000 میں دے رہے ہیں, اگر اس کو انسٹالمنٹ میں دے تو وہ 3-4 ہزار روپے کی کیا آپ دے سکتے ہیں اگر اگلا بندہ لینے والا بھی آپ کی لینے پر آمادہ ہو؟
انشاءاللہ ضرور آپ کی کال کا جواب دیں گے. ضرور. پہلا سوال تھا مور حرام ہے یا حلال, مور کھا سکتے ہیں؟
مور کھانا تو حلال ہے, جبکہ ذبح شرعی طریقے سے جو ہے وہ ذبح کر لیا جائے تو اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے. یہ عموماً شاید لوگوں میں مشہور ہے کہ شاید مور حرام ہے, تو ایسا نہیں ہے, مور کھانا جو ہے وہ حلال ہے, اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے جبکہ درست طریقے سے ذبح کر لیا جائے.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا انسٹالمنٹ پر چیزیں خریدنا یہ کیسا ہے, اور نقد اور ادھار پر قیمت میں اگر فرق کر دیا جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم؟
ہاں, تو انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں جو ہے وہ خریدنے کا ان کا سوال تھا اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ سامنے والا جو ہے وہ راضی بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں, اصل یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں رضامندی تو ہر جو ہے وہ خرید و فروخت کے اندر ضروری ہے, کہ بغیر رضامندی کے خرید و فروخت ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر رضامندی کسی ناجائز چیز پر ہے, جس کو شریعت حرام کہتی ہے اس کے اوپر آپس میں دو افراد راضی ہو جائیں گے تو ان کی رضامندی اس چیز کو حلال نہیں کر دے گی. سود کے لوگ لیتے ہی ہیں, جوا بھی اپنی رضامندی سے کھیل ہی رہے ہوتے ہیں, سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ رضامندی کارگر نہیں ہوتی. ہاں جہاں شریعت اس چیز کو جائز کرے گی تو وہاں وہ سودا آگے ہو گئی جب, جبکہ رضامندی ہو, بغیر رضامندی کے وہ سودا شریعت بھی حرام کر دے گی. اب انسٹالمنٹ کی بات ہے تو پہلے ہے نقد اور ادھار کی خرید و فروخت, پھر اس کے بعد ہم انسٹالمنٹ پر آتے ہیں. تو نقد کسی چیز کی قیمت ہے 5,000,
ٹھیک
ہے, اور ادھار آپ اس چیز کی قیمت رکھتے ہیں 10,000 روپے,
ٹھیک ہے.
تو یہ اس طور پر جائز ہے کہ آپ دکان پر آئے اور یہ کہا جائے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 5,000 روپے ہے, آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ادھار چاہیے, میں آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد ادا کروں گا, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, میں آپ کو جو ہے وہ, اگر آپ ایک مہینے کے ادھار پر یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو میں یہ جو ہے وہ چیز آپ کو 10,000 روپے کی بیچتا ہوں. تو اس طرح خرید و فروخت کی جائے تو جائز ہے. نقد کے ریٹ میں کم ہونا اور ادھار کے ریٹ زیادہ ہونا, اس میں شرن کوئی حرج نہیں,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر یہ ہو کہ میں یہ کہوں یہ چیز 5,000 روپے کی ہے, آپ یہ کہتے ہیں میں ایک مہینے بعد اس کی قیمت دوں گا, تو میں اب یہ کہوں کہ چیز کی قیمت 5,000 ہی ہے, چونکہ آپ لیٹ پیمنٹ کریں گے اس لیے آپ 1,000 روپے لیٹ پیمنٹ کے بدلے میں دیں گے,
ٹھیک ہے.
یہ درست نہیں ہے کہ یہاں پر اب جو 1,000 روپے آ رہے ہیں وہ ایک وقت کے مقابلے میں آ رہے ہیں, لیٹ پیمنٹ کے مقابلے میں گویا جرمانے ٹائپ کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بن رہی ہے. لیکن اگر اس چیز کی قیمت ہی آپ 10,000 طے کر لیں, 4,000 طے کر لیں, 6,000 کر لیں اور اس کو ادھار خرید لیں, اور خریدتے وقت طے کر لیں کہ یہ نقد ہے یا ادھار ہے, تو اس صورت میں شرن کوئی بھی قباحت نہیں,
صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے,
الفاظ کا ہیر پھیر ہے, لیکن اصل مفہوم اور مقصود کو بھی سمجھا جائے. بس اوقات لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار جو کان ادھر سے پکڑو یہ ادھر سے پکڑو بات برابر ہے, تو ایسا نہیں ہے. ایک چیز کی قیمت کا ہونا اور ایک چیز کی قیمت کا الگ ہونا اور وقت کے مقابلے میں قیمت کو مقرر کرنا, دونوں میں ایک طریقے سے فرق موجود ہے,
ٹھیک ہے.
آپ اس چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ کہہ لیں, جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز اتنے کی ہے پلس ٹیکس,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ٹیکس کیوں شو کرتے ہیں؟
کوئی
وجہ ہے نا, وہ اسی لیے کہ وہ اس کو ٹیکس شو کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہم پہ نہ چڑھے نا کہ یار یہ چیز آپ اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں, ہم تو دیکھیں اتنے کی ہی بیچ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ جناب یہ چیز دیکھیں ہے 5,000 روپے کی ہے, آپ نقد لیتے ہیں ٹھیک ہے لے جائیں, آپ مجھے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ چیز مجھے ادھار ہی خریدنی ہے, تو اس صورت کے اندر اس چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ ہم آپ سے 6,000 روپے کے لیں گے, 7,000 لیں گے, جو بھی ہے وہ طے کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ یکمش جو ہے وہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ قیمت آپ ابھی دیں گے یا بعد میں دیں گے, اس میں بھی اور آگے جو قسطوں والی میں کہ کچھ ایڈوانس دے دیا اور اب آپ نے جو ہے وہ قسطیں مقرر کر لی, اس میں شرعاً جب آپ قیمت مقرر کر لیں پھر اس کی قسطیں مقرر کر لیں, اس کا ٹائم پیریڈ مقرر کر لیں, شرعاً جائز ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اس سودے کے اندر بہت ساری ناجائز جو ہے وہ شرائط لگا دی جاتی ہیں, کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں, جس کی بنا پر اس طرح کے سودے ناجائز ہو جاتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. مثلاً شرط لگا دی جاتی ہے کہ جناب اس کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے 5 مہینے میں کرنی ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر پیمنٹ لیٹ ہوئی تو 100 روپے جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا. تو اب یہ پینلٹی لینا, جرمانہ لینا, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے موٹر سائیکل, گاڑیاں وغیرہ جب قسطوں پر نکالی جاتی ہیں ان میں انشورنس شرط ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
انشورنس ناجائز اور حرام ہے, تو جب اس کو آپ سودے میں لازمی کر دیں گے کہ اس کے بغیر آپ کو چیز نہیں بیچی جائے گی, تو وہ سودا بھی آپ کا ناجائز اور حرام ہو جائے گا, گناہ پر مشتمل ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چیز لے گئے ہیں, آپ نے خرید لیے, اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کی یہ چیز ہی ضبط کر لیں گے,
یہ بہت
تو یہ بھی درست نہیں ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں شرعاً سودا کیا ہے, شرعاً خرید و فروخت کیا ہے, وہ پیسے نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
شرعاً تو مسلمان کی جو بات ہے نا کہ یار آپ کی بات ہی بہت بڑی بات ہے,
صحیح ہے.
تو شرعاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ زبانی کیا ہوا سودے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ مسلمان اس سے مکرتا ہی نہیں, مسلمان اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے, اور دونوں کو اپنے اس کہی ہوئی بات کی پاسداری لازم ہوتی ہے کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز آپ کو اتنے میں بیچی اور آپ نے کہا میں نے اتنے میں خرید لی, تو اب اس صورت کے اندر میرے پر وہ چیز آپ کو دینا اور آپ پر اس کے بدلے میں پیسے دینا, مال دینا مجھ پر لازم ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ کب دینا ہے, کس طرح دینا ہے, وہ آپس میں ہم رضامندی سے طے کر لیتے ہیں, اس کے مطابق ادائیگی۔ لیکن جب یہ سودا ہمارا ہو گیا، میں نے آپ کو چیز بھی دے دی اور طے ہو گیا کہ یہ چیز جو کہ آپ قسطوں پر مجھ سے خرید رہے ہیں، اس کی پیمنٹ آپ مجھے فلاں فلاں وقت پر کریں گے، تو آپ فلاں فلاں وقت کے اوپر جو ہے وہ آپ پیمنٹ کریں گے۔ لیکن اگر لیٹ وہ پیمنٹ کرتا ہے تو اس صورت میں دونوں صورتیں دیکھیں، اگر تو وہ جان بوجھ کے لیٹ پیمنٹ کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہے۔
ٹھیک ہے،
حدیث میں آیا مثل الغنی یہ ظلم، کہ غنی شخص کا، مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرنا تو یہ تو ظلم ہے۔ اور اگر واقعی وہ تنگ دست ہے، بیچارہ ایسی پریشانی میں آ گیا ہے کہ اب وہ آپ کی پیمنٹ نہیں کر رہا، تو اس صورت کے اندر خود قرآن کا حکم ہے فنا زیرت الا میسرہ، کہ قرض خواہ جو ہے وہ مقروض کو جو ہے وقت دے، مہلت دے، تاکہ اس کا مسلمان بھائی جو ہے درست طریقے سے قرض کی ادائیگی کر سکے۔ اور اگر یہ ہو کہ اب کوئی بھی صورت نہیں ہے، آپ کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھائی اس چیز کو بیچ دو آپ، اور بیچ کر اس میں سے آپ میری رقم مجھے ادا کر دو، جو اضافی جو آپ کی ہو وہ آپ لے لینا، لیکن جتنی رقم میری باقی ہے وہ آپ بیچ کر یا کسی سے لے کر مجھے ادا کر دیں۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس چیز کو ضبط نہ کیا جائے کہ وہ اب آپ کی چیز رہی نہیں، جب آپ نے سودا کر کے اسے بیچ دی تھی تو اب وہ اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو شرائط ہیں، اور بھی بے شمار شرائط ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے اعتبار سے، تو ان شرائط سے بچنا ان سودوں میں ضروری ہے۔ اور اب یہ شرائط ایسی ہو گئی ہیں کہ قسطوں کا کوئی کاروبار ان شرائط کے بغیر عموماً ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اب اگر آپ اس طرح کسی سے بھی قسطوں پہ کچھ لینے جا رہے ہیں، تو اولاً اس کو ان ساری چیزوں کی نفی کریں گے، منع کریں گے کہ بھائی اس یہ ان تمام شرطوں میں سے میں ہاں اور کوئی بھی شرط جو ہے وہ میں آپ کی ہرگز جو ہے وہ نہیں مانوں گا، وہ اس بات پہ اقرار کرے تو ہی خریدیں، ورنہ پھر کیش ہی خریدیں، یہی زیادہ بہتر۔
سوال ہے کہ یہ نعت خواں پیسہ لیتے ہیں نعت پڑھنے کی، یہ اجرت لینا کیا جائز ہے؟
نعت خوانی پر اجرت کیسی؟
دیکھیں، اجرت جو ہے وہ جائز کاموں پر لی جاتی ہے، لیکن گناہ کے کام پر یا عبادت کے کام کے اوپر اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نعت خوانی جو ہے وہ ایک عبادت ہے، ایک جو ہے وہ نیکی کا کام ہے، طاعت ہے، قربت ہے، تو اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ بعض چیزوں پر اجازت دی ہے، بعض نیک کاموں پر، بعض عبادت کے کاموں کے اوپر علماء نے اجازت دی ہے، لیکن وہ اہم ترین کام ہے جن کی وجہ سے اقامت دین ہے، جن کی وجہ سے دینی معاملات کا چلنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ نعت خوانی ایسا معاملہ نہیں ہے، لہذا اس کی اجرت لینا یہ ناجائز ہی ہے۔ اس کی اجرت جو ہے وہ چاہے طے کر کے جو ہے وہ لی جائے کہ میں چار نعتیں پڑھوں گا، اس کی مجھے اتنی اجرت دیجئے گا، یا طے نہ ہو لیکن معروف ہے کہ نعت خواں آئے گا تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے، دونوں صورتوں کے اندر اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ دینے والے بھی گناہگار ہیں، لینے والے بھی گناہگار ہیں، شرعاً اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جائز طریقہ اور حل، کیونکہ امیر علیہ سنت نے بھی جو ہے وہ اپنے رسالے کے اندر نعت خوانی اور نذرانہ میں بیان کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ وقت کا جو ہے وہ اجارہ کر لیں نعت خواں، کہ میں جو ہے وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا آپ کے پاس جو ہے وہ اجیر ہوں، اور اس کے اندر آپ کوئی بھی میرے منصب کے مطابق کوئی جائز کام مجھ سے جو ہے وہ لے لیں۔ اب وہ اس کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ نعت پڑھ لیں، پھر اگر وہ اس سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ آج تلاوت بھی کر دیں، تو پھر وہ بھی کرنی پڑے گی اسے، یہ نہیں کہ جناب میں تلاوت تو نہیں، میں تو صرف نعت ہی پہ جو ہے وہ پڑھوں گا۔ اب وہ جیسی بھی آواز ہو، مگر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، مسئلے کو بتانے کی نیت سے اور واضح کرنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، کہ یہ ہو کہ پھر اس سے اگر جو ہے وہ یہ بھی کہا جائے کہ حضرت دو منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ صلاۃ وسلام پڑھ دیجئے، تو وہ بھی جو ہے وہ پڑھ لے، تو پھر اس وقت کے اندر اس سے وہ منتظمین کچھ بھی کام جو ہے وہ
اس کے منصب کے مطابق۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوالات کو الحمدللہ ہم نے سلسلے میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔